سوری فاتح فری نے سوچا محترم دامان خواجہ فری صدیقی محتر دامان زوجگان حاجی حسین بخشندانی زوجہ حاجی خواجہ نادر حسین صدیقی حاجی خواجہ شاکر حسین صدیقی زوجہ حاجی زیزم عباس عمرانی پروفیسر سید غلام اصغر غفاری اور تمام تر حاضرین مجلس کے مرحومین اور شہداء اسلام کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بواسطه بلند صلوات پڑھی محمد بسم اللہ
واحد الوحدة من الثاني يقول قبلي
أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في موقف كتاب العزيز والقرآن الحميد وقوله الحق وقوى أسف السادقين بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ورزيق لن صرف مجالس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے اور جس مقصد کی وجہ سے اس فرش پر تشریف لائے ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دے. آج آخری مجلس ہے, آواز تھوڑی سی بڑھا دیں, کوشش کی جائے گی کہ چار دن کی مجالس کا خلاصہ اور معرفت اہل بیت کہ جو موضوع تھا سخن کا کہ فرمایا اے انسانوں اے جنوں تمہارے خلق کرنے کا مقصد ایک تھا کہ میری عبادت کرو, اور عبادت خلقت کا مقصد ہے. امام سے پوچھا کہ مولا اگر ہم عبادت کریں گے تو دل میں 17 منٹ آدھا گھنٹہ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ, بہت عبادت کر لی 6 گھنٹے, لیکن خدا نے تو یہ کہا کہ زندگی کا مقصد ہی عبادت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 24 گھنٹہ بندہ عبادت میں مشغول رہے تب جا کے اس آیت کا مقصد پورا ہوتا ہے. تو فرمایا لیعبدون نتیجہ ہے لیعرفون کا. اس آیت کی مراد یہ ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کرو, اور جب تک معرفت نہیں آتی تب تک عبادت کسی کام کی نہیں. وہ سجدہ جو بغیر معرفت کے ہے وہ قیامت کے دن اس کے منہ پہ مارا جائے گا. وہ قرآن کی تلاوت جو بغیر معرفت کے ہے, فرمایا یہ قاری قرآن کو پڑھے گا لیکن قرآن اس پر لعنت بھیجے گا. وَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ, وائے ہو ان نمازیوں پر جو نماز کو پڑھیں لیکن معرفت نماز نہ رکھیں. اصل مقصد ہے معرفت اہل بیت کو اکٹھا کرنا اور معرفت خدا تک پہنچنا. اور اسی نبی نے فرمایا کہ اے علی اگر کسی کو بھی اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے تو 2 راستے ہیں, اللہ کو یا میں نے پہچانا یا تو نے پہچانا. اس کے علاوہ خدا کو کوئی پہچان نہ سکا. اور فرمایا اے علی مجھ محمد کو بھی یا اللہ نے پہچانا یا تو نے پہچانا, یا لفظوں کو بدلوں کہ اے علی مجھ کو یا علی نے پہچانا یا اعلیٰ نے پہچانا. تو اگر نبی تک بھی پہنچنا ہے تو یا علی کے دروازے سے جانا ہوگا یا اللہ کے دروازے سے داخل ہونا ہوگا. اللہ تک تو کوئی پہنچ نہیں سکتا, تو ضروری ہے امتی کے لیے کہ علی کے دروازے سے داخل ہو جائے. سلسلہ آگے بڑھاتے چلیں, اگر علی کی معرفت لینی ہے تو حسن کی معرفت لینی ہوگی, اور اگر حسن کی معرفت لینی ہے حسین کی معرفت لینی ہوگی, یہاں تک کہ آخری درجہ ہے مقام حضرت مہدی سرکار. اور اگر مولا کی معرفت حاصل کرنی ہے تو مولا فرماتے ہیں میرے علماء کے دروازے پر آؤ, وہ جو متقی ہوں, وہ جو عادل ہوں, وہ جن کی زبانوں میں صداقت پائی جائے, وہ جن کے کردار میں شرافت پائی جائے. کا مولا کیوں فرمایا یہ جو علم ہے یہ علم بذات خود ایک اچھی چیز ہے, لیکن یہ دیکھا کرو یہ علم کس ظرف میں ڈالا جا رہا ہے. آج مومنین کہتے ہیں کہ بلا فلاں ذاکر ہے, فلاں مولانا ہے, فلاں عالم ہے. اہل بیت فرماتے ہیں یہ مت دیکھو وہ قصیدہ پڑھ رہا ہے یا مرثیہ پڑھ رہا ہے, وہ نوحہ پڑھ رہا ہے یا ہماری احادیث کو نقل کر رہا ہے, یہ دیکھو کہ پڑھنے والا کیسا ہے. اس ظرف کو پاک ہونا چاہیے جس ظرف میں علم اہل بیت آ رہا ہے. کبھی آپ گوارا کریں گے علم کو کسی ایسی جگہ پہ لگائیں جو نجس ہو, کبھی قرآن کو ایسے کپڑے میں رکھنا برداشت کریں گے جو کپڑا نجس ہو,
تو فرمایا جو شخص نبی کی احادیث، علی کے فرمان، سیدہ کا نام اپنی زبان سے لے رہا ہے، کم از کم اتنا تو دیکھو یہ اندر سے پاک ہے کہ نہیں ہے۔ فرمایا ہم اندر کی طہارت کو تو نہیں دیکھ سکتے، تو پتہ کیسے چلے؟ فرمایا اندر کی طہارت ظاہر ہوتی ہے باہر کی طہارت میں، اگر اندر پاک ہوگا تو باہر اس کا بتائے گا کہ ہمیشہ دائم الوضو رہے گا، اگر اندر پاک ہوگا اس کا حلیہ بتائے گا یہ اہل بیت کا ماننے والا ہے کہ نہیں ہے۔ جس کے چہرے پر داڑھی نہ ہو اور وہ مصائب پڑھے امام حسین کے، یہ مسئلہ شخصی مسئلہ ہے، کوئی رکھے نہ رکھے، یہ فقہی مسئلہ ہے، لیکن جو منبر پر آ رہا ہے اس کا حلیہ ایسا ہونا چاہیے جیسا سید سجاد کا ہے، اس کی شکل ایسی ہونی چاہیے، اس میں کوئی تکلف نہیں ہے، کسی کو بری بات لگتی ہے تو بھلے لگے، میں پڑھتا ہی امام سجاد کے لیے ہوں، میں پڑھتا ہی امام حسین کے لیے ہوں۔ مولا فرماتے ہیں ہم ایسے چہرے دیکھنا پسند کریں گے جو چہرے شباہت میں علی جیسے ہوں، جو کردار میں علی جیسے ہوں۔ آج یہ کہا جاتا ہے کہ قبلہ مجلس کا مطلب یہ ہے کہ جس میں فضائل اور مصائب ہوں، اعمال کی گفتگو مجلس میں نہ کیا کریں، اس کا تعلق جمعے کی نماز سے ہے، اس کا تعلق جمعے کے خطبوں سے ہے، اس کا تعلق نماز دورانی یا نماز کے درمیان ہے، لیکن مجلس کا مقصد یہ ہے کہ اس میں بس فضائل بیان کیے جائیں، اس میں بس مصائب اہل بیت بیان کیے جائیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک فضائل کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نماز پڑھو، میں یہ نہیں کہتا کہ روزہ رکھو، میں یہ نہیں کہتا کہ فقہی اعمال پر انجام دو، بس میں ایک جملہ کہتا ہوں، جو علی نے کیا وہ تم کرو۔ جو علی نے کیا وہ تو کرو، اگر تیرا مولا نمازی تھا تو تجھے بھی نمازی ہونا چاہیے، یا یہ کہو کہ علی نے نماز نہیں پڑھی، یا یہ کہو کہ مولا نے کوئی ایسا اچھا کام انجام نہیں دیا۔ فرمایا جہاں جہاں اچھائی تھی وہاں وہاں علی تھا، جہاں جہاں نماز تھی وہاں وہاں علی تھا۔ اچھا علی تو بہت بڑی بات ہے، مجھے علی کے غلاموں میں سے کوئی ایسا غلام دکھا دو جو کبھی مصلی سے دور رہا ہو، مجھے نظر نہیں آتا۔ آج میں جو جا رہا تھا مقدسات سیدوں کے گھر میں گیا تھا وہ دیکھنے، جب بزرگوں کے قصے ہوتے ہیں تو ہمیں یہی سننے میں آتا ہے کہ فلاں بزرگ چلا کشی کرتے تھے، فلاں بزرگ ورد خدا کرتے تھے، شہباز قلندر پہ چلے جائیں ان کی چلے کا ہے۔ جہاں جہاں اکابرین کے پاس آپ جائیں گے وہاں وہاں آپ کو نظر آئے گا یا ان کی تسبیح نظر آئے گی یا ان کا مصلی نظر آئے گا، یعنی ان کا ربط وہیں سے ملتا ہے جہاں سے علی کا ربط تھا، یا مصلی سے ہے، یا ذکر سے ہے، یا ورد سے ہے، یا عبادت سے ہے، یا سجدے سے ہے۔ تو یہ بزرگ کیا بتا رہے ہیں کہ اے مومن اگر علی تک پہنچنا چاہتے ہو تو کردار علی جیسا بنانا پڑے گا، یہ ناممکن ہے کوئی علی تک پہنچنا چاہے اور علی کے راستے پر نہ چلے۔ تو مولا فرماتے ہیں علم بذات خود ایک اچھی چیز ہے، لیکن فرمائے مومن یہ دیکھو یہ کس ظرف میں آ رہا ہے، یہ کس برتن میں آ رہا ہے۔ آج مجھے افسوس ہوا ایک جگہ میں مجلس پڑھنے گیا، نماز کا وقت ہے، میں نے مجلس ختم کی، لیکن اسی وقت ذاکر صاحب منبر پر آئے اور مجھے برا نہیں لگا کیونکہ ان کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی۔ میں نے کہا جو منبر پر آئے ہو ان چیزوں کا خیال نہ کرے کہ امام سجاد فرماتے ہیں دو چیزوں نے مجھے بڑی اذیت دی۔ فرمایا جیسے میں دربار میں گیا میں نے اس ملعون کے چہرے کو دیکھا، یہ تازہ تازہ چہرہ مونڈا ہوا تھا۔ دوسری چیز میں نے دیکھی اس نے شراب پی ہوئی تھی، یہ نشے کی حالت میں تھا۔ فرمایا ان دو چیزوں نے مجھے بڑی اذیت دی۔ اب اگر کوئی منبر پر آئے اور ایسا چہرہ بنائے اور عقیدہ ہے کہ سیدہ آتی ہیں، بی بی اس چہرے کو دیکھیں گی کیا کہیں گی؟ فرمایا وہ حسین جس نے نماز کی خاطر اپنا سر کٹوا دیا، اس موضوع پہ میں بعد میں آؤں گا, لیکن فرمایا یہ دیکھو یہ علم کس طرف میں جا رہا ہے. مولا علی کے جملے سنی, علی کی روایت ہے, فرمایا اے مومن اگر علم شریف کے پاس آئے اس کی شرافت کو بڑھاتا ہے, اگر یہی علم کمینے کے پاس آئے اس کی کمینگی کو بڑھا دیتا ہے. علم کا قصور نہیں ہے, ظرف کا قصور ہے. اگر برتن نجس آئے اس میں پانی ڈالو گے, پانی میں ذات خود پاک ہے, لیکن جب نجس برتن میں جائے گا یہ پورا پانی نجس ہو جائے گا. فرمایا علم کو حاصل کرنے سے پہلے پہلے ظروف کو پاک کرو. آج مومن کہاں تک پہنچنا چاہتا ہے؟ اپنے وقت کے امام تک پہنچنا چاہتا ہے. یہ مقام افسوس نہیں کہ 20 سال گزر جائیں ایک مرتبہ اپنے مولا کی زیارت نہ کر سکو, 30 سال گزر جائیں ایک مرتبہ مہدی صحرا کو نہ دیکھ سکو. امام رہتے کہاں ہیں؟ اسی زمین پہ رہتے ہیں. ایک عالم کا واقعہ ہے, فرمایا مولانا میں امام حسین کی زیارت کو گیا, فرمایا میرا بیٹا گم ہو گیا, میرا سالہ تھا وہ میرے بیٹے کو لے گیا حرم میں. جب واپس آیا تو میں تھکا ہوا تھا, میں نہیں گیا. صبح کی نماز ہوئی, اذان کے لیے میں اٹھا, جب یہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں میرے بچے کی جوتیاں تھیں. میں نے کہا کہ بیٹا کہاں ہے؟ کہ 3 گھنٹے سے ڈھونڈ رہا ہوں مجھے نہیں ملا. کہ میں بھی پریشان. کہ ٹھیک ہے, میں نے نماز پڑھی. کہ حسین کے حرم میں گم ہوا ہے, جائے گا تو کہاں جائے گا؟ حفظ حسین میں ہے, ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ مولا کے حرم میں گم ہوا ہے. کہ نماز پڑھی, پھر میں بھی ڈھونڈنے گیا. 1 گھنٹہ گزر گیا, بیٹا نہیں ملا. 2 گھنٹے گزر گئے, بیٹا نہیں ملا. اور میں ہم میں اتنا صبر نہیں جتنا اہل بیت میں تھا. دل مسترب ہونے لگا, دل پریشان ہونے لگا. فرمایا حرم کا کوئی ایسا کونا نہیں تھا جہاں پر میں نے اپنے بیٹے کو نہ ڈھونڈا ہو. ہر کونے پر گیا, ہر جگہ پر گیا, حرم کے چپے چپے پر گیا. ان چند گھنٹوں میں نے حرم کو چھان مارا, لیکن مجھے میرا بیٹا نہیں ملا. ایک مرتبہ امام کی ذریعے کو دیکھا, میں نے کہا مولا آپ کو تو پتا ہے میرا بیٹا کہاں. مجھے نہیں پتا, آپ کو تو علم ہے کہ میرا لال کہاں ہے, میرا بیٹا کہاں ہے. کہ اتنے میں گزر رہا تھا ایک ہوا کا جھونکا آیا اور میرے لیے ایک پیغام لے کر آیا. اس پیغام نے میرے دل کو توڑ دیا. کہ ایک مرتبہ میرے کانوں میں آواز آئی, اے سید تیرا بیٹا آج گم ہو گیا, اتنا تم نے ڈھونڈا, شاید تو 1 مہینے بھی میرے حرم میں اتنا نہیں گھومتا جتنا اپنے بیٹے کی خاطر تم نے حرم کے چپے چپے کو دیکھا, جگہ جگہ پہ گئے. فرمایا چند گھنٹوں کے لیے بیٹا دور ہوا ہے, اتنا ڈھونڈ رہا ہے. 1000 سال گزر گئے, ہمارا مہدی نظر نہیں آیا. اتنے سال گزر گئے, تیرا مولا تجھے نظر نہیں آیا, تو نے کہاں ڈھونڈا, کس جگہ پہ گئے تاکہ مجھے میرا مولا نظر آ جائے, مجھے میرا آقا نظر آ جائے. تکو تنہا آج امام زمانہ. کتنے مومن ہیں جو مولا کی تلاش میں ہوں, کتنے مومن ہیں جو امام کو ڈھونڈنے کے لیے جائیں. ہم دن میں 24 گھنٹے میں اپنے آقا کو کتنی دیر یاد کرتے ہیں؟ صرف 2 مہینے, صرف دعا کی حد تک, صرف گریے کی حد تک. فرمایا نہیں, میرا چاہنے والا ہمیشہ میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے جیسے سورج کی کرنیں, جیسے تمہارا سایہ. اگر امام کی معرفت ان مجالس سے نہ مل سکے تو مولا فرماتی ہے مجالس کسی کام کی نہیں ہے. وہ مجلس تجھے وقت کے امام کے قریب لے جائے, وہ امام جو پردے غیب سے آواز دے رہا ہے حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی مہدی کی مدد کرنے والا. مولا کیسی مدد کروں, مال کے ذریعے سے, جان کے ذریعے سے, اولاد کے ذریعے سے؟ فرمایا نہیں مومن, اپنے دل کا قبلہ امام زمانہ کو بنا. یہ دل ہر جگہ پہ جا رہا ہے لیکن مہدی زہرا کی طرف نہیں جا رہا. مولا فرماتے ہم نے ہر وقت تمہاری مدد کی. فرمایا تمہارا وجود دلیل ہے کہ کوئی امام ہے جو تجھے بقا دے رہا ہے, ورنہ دشمن نے جتنے ہمارے لیے سازشیں دیکھی تھی, فرمایا تب تک شیعہ تباہ و برباد ہو چکے ہوتے. وہ کون سی صدی ہے جہاں پر شیعوں کو نہیں مارا گیا؟ اسی محرم میں 4 کے قریب مومنین کو صرف کراچی میں شہید دیا گیا, اس سے کئی مومنین کو یمن میں شہید دیا گیا. یعنی جگہ جگہ شیعہ دشمنی پھیلائی جا رہی ہے, اہل بیت والوں کو مارا جا رہا ہے. لیکن اے مومن کیا کبھی تم نے اپنی مجلسوں میں کمی دیکھی؟ وہ مار رہے ہیں لیکن ہماری دعاؤں کے اثر میں دن بدن تمہارے مجموع میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ کس کی دعا کا اثر ہے؟ یہ مہدی زہرا کی دعا کا اثر ہے. 33 دن کی جنگ ہے حزب اللہ لبنان کی, پڑھیے. اسرائیل ہار گیا اس جنگ میں, یعنی والے تھے، یہ حیدر کرار کے ماننے والے تھے، اور فخر کیجئے اس پوری دنیا میں مسلمان ممالک میں صرف شیعہ فورسز ہیں جو دشمنوں سے لڑ رہی ہیں. 60 سال گزر گئے، فلسطینی اب تک لڑ رہے ہیں لیکن ایسا مقابلہ نہیں کر سکے جیسے لبنان کے شیعوں نے مقابلہ کیا، کیونکہ حیدر کرار کے ماننے والے ہیں، ان کے لہو میں وہ گرمی موجود ہے. 33 دن جنگ ہوئی، یہ رسالے لکھے ہیں. ایک بوڑھی خاتون ہے جنوب لبنان کی، کہتی ہے میرے گھر کا دروازہ کھٹکا، میں نے دروازہ کھولا، کیا دیکھا؟ حزب اللہ لبنان کے سپاہی میرے دروازے پر کھڑے ہیں. کہ خاتون ہمیں پیاس لگی ہے، اگر زحمت نہ ہو تھوڑا سا پانی ہمیں پلا دیجئے، ہم بڑی پیاس میں ہیں. یہ خاتون کہتی ہے اے جوانوں، میرے گھر میں اتنا پانی نہیں کہ تم سب کو پلا سکوں. تو کیا مطلب؟ کہ ہم تو 30-40 سے زیادہ نہیں ہے. کہ تم کہتے ہو 30-40 ہو، مجھے 300-400 نظر آ رہے ہو. جب یہ دشمن سے لڑنے جاتے تھے ان کی تعداد کثرت میں نظر آتی تھی. یہ کثرت میں نظر آنا یہ کس کی دعا کا اثر ہے؟ امام زمانہ کی دعا کا اثر ہے. یہ جنگ میں پیشگوئی اور جنگ میں پیروزی اور جنگ میں کامیابی کس کی دعا کا اثر ہے؟ امام زمانہ کی دعا کا اثر ہے. بحرین شیعوں کا ملک ہے، آج مصیبتوں میں ان کے لیے دعا کیجئے. آیت اللہ عیسیٰ بحرینی شدید علیل ہیں اور بیمار ہیں لیکن اپنی جد و جہد کو نہیں چھوڑا، اپنے قدموں پہ کھڑے ہیں. یہ بحرین کے شیعہ، ان کو نجات دینے والے امام زمانہ تھے، وقت کے مولا تھے. بحرین کا بادشاہ ہے، وہ شیعوں سے بڑی محبت کرتا تھا لیکن اس بحرین کے بادشاہ کا جو وزیر تھا وہ متعصب تھا، وہ ناصری تھا. بادشاہ کو روزانہ شیعوں کے خلاف برگلاتا تھا، قبلہ یہ اصحاب کے دشمن ہیں، یہ ازواج نبی کے دشمن ہیں، یہ برا بلا کہتے ہیں. بادشاہ کہتے تھے ایسی کوئی بات نہیں، میں ان کے دلائل سے مطمئن ہوں. اگر علی کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں تو یہ دلیل رکھتے ہیں. تو نہیں قبلہ، خدا کا یہ فیصلہ نہیں، یہ ان کا فیصلہ. ایک دن وزیر ایک انار لایا بادشاہ کے پاس، اس انار پر کلمہ کچھ اس طرح سے لکھا تھا جو عقیدہ عامہ مسلمانوں کا ہے. یعنی علی چوتھے خلیفے تھے، دوسری ترتیب وہی تھی جو مسلمان مانتے ہیں. کہ قبلہ یہ انار دیکھیے، یہ اللہ کی طرف سے آیا، قدرتی ہے، اور اس پہ جو نام لکھے ہیں وہی ترتیب ہے جو تمام تر مسلمان جس ترتیب کو مانتے ہیں، شیعوں والی ترتیب اس میں نہیں لکھی. بادشاہ پریشان، انار تو قدرتی ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا انار ہے اور اس پہ یہ ترتیب کہاں سے لکھی گئی؟ فوراً شیعہ علماء کو بلایا، فرمایا اس کا کوئی جواب ہے؟ علماء بھی پریشان، اگر قرآن کی بات ہوتی جواب دیتے، حدیث کی بات ہوتی جواب دیتے، تاریخ کی بات ہوتی جواب دیتے، اب انار کا جواب کیا دے؟ انار کا تو کوئی جواب نہیں. فوراً کہا کہ بادشاہ سلامت، ہمیں 3 دن کی مہلت دیجیے، ہم ڈھونڈیں گے. جواب ملا، یقیناً آپ کے پاس جواب لائیں گے. کہ ٹھیک ہے، اگر 3 دن میں جواب نہیں لایا تمہارے مدرسوں کو بند کیا جائے گا، تمہارے مکتب کو بند کیا جائے گا، اور اس ملک کا رسمی دین جو اعلان کیا جائے گا وہ کوئی اور دین ہوگا، تمہارا دین نہیں ہوگا، تمہیں ایکٹیویٹی نہیں کرنے دی جائے گی. اب تینوں علماء پریشان، تینوں نے اپنے میں سے 3 عادل متقی پرہیزگار علماء کو چنا. کہ روزانہ رات کو جاؤ اور وقت کے امام کے ساتھ توسل کرو، مدد وہی کریں گے. مشکل میں جب گرفتار ہوگے تو زہرا کا لال مدد کرے گا. پہرا عالم گیا، پوری رات روتا رہا، مولا اگر مدد کے لیے نہیں آئے تو مکتب خطرے میں ہے، شیعت خطرے میں ہے. کوئی جواب نہیں ملا. دوسرا عالم گیا، کوئی جواب نہیں ملا. تیسری رات ایک عالم گیا جس کا نام ہے عیسیٰ بحرینی، فرمایا پوری رات روتا رہا، مولا آئیے ہماری مدد کیجئے، مولا آئیے ہمیں بچائیے، اگر آج آخری رات ہمیں جواب نہیں ملا تو اس پورے ملک سے شیعت ختم ہو جائے گی. ایک مرتبہ صبح کی نماز ہوئی، یہ مایوسی کی عالم میں سجدے سے اس نے سر اٹھایا، پیچھے سے آواز آئی عیسیٰ بحرینی گھبراتے کیوں ہوں، تیرے وقت کا مولا موجود ہے، تیرا آقا موجود ہے، تو گھبراتا کیوں ہے؟ ایک مرتبہ اپنی جگہ سے اٹھا، جیسے امام کے چہرے پر نگاہ پڑی نور چمک رہا تھا، فوراً مولا کے قدموں کا بوسہ لیا، ہاتھوں کا بوسہ لیا. جو پہلا سوال کیا وہ یہ کیا، مولا 3 دن گزر گئے، 3 دن سے رو رہا ہوں، 3 دن سے گڑ گڑا رہا ہوں لیکن مولا آپ نہیں آئے، آج کی رات آئے ہیں. امام نے فرمایا اے عیسیٰ بحرینی، تم نے بادشاہ سے 3 دن کی مہلت مانگی تھی، اگر اسی وقت مجھے آواز دیتے میں اسی وقت تمہاری مدد کو آ جاتا. تم نے 3 دن کی مہلت مانگی، میں بھی 3 دن کے بعد آیا. کہ مولا جواب بتائیے، اس انار پہ وہ کچھ لکھا ہے جو ہمارا عقیدہ نہیں، ہم کریں تو کیا کریں؟ اب امام فرماتے ہیں عیسیٰ بحرینی بادشاہ کے پاس جانا، جاتے ہی کہنا جواب وزیر کے گھر میں ہے، اور کوشش کرنا کہ وزیر خود اپنے گھر میں نہ جا پائے، پہلے تو داخل ہونا، کچے سے وزیر کے گھر میں جاؤ گے، چند سیڑھیوں سے چڑھو گے، چڑھنے کے بعد دائیں طرف مڑو گے، دائیں طرف میں دوسرے نمبر کا ایک کمرہ آئے گا، کمرے کے اندر جاؤ گے، وہاں پر ایک الماری ہوگی، الماری کے تیسرے خانے میں جاؤ گے، وہاں پر ایک کپڑا ہوگا، کپڑے کے اندر ایک چیز پڑی ہوگی، اس چیز کو اٹھانا، بادشاہ کو دکھانا، کہ مولا وہ چیز کیا ہے؟ فرمایا دیکھو گے تو سمجھ جاؤ گے، وہ ایک سانچہ ہے، سانچے کے اندر اس وزیر نے جب انار چھوٹا تھا اس سانچے کے اندر نام لکھ دیے تھے، انار پہ چڑھا دیا تھا، اب جیسے انار بڑا ہوتا گیا وہ نام اس پہ چھپتے رہے، فوراً کا مولا آپ کا بہت شکریہ، اب چلا بادشاہ کی طرف، بادشاہ سلامت جناب وزیر کے گھر میں ہے، وزیر پریشان ہوا میرے گھر میں کیا ہے، اگر گھر نہیں جانے دیں گے ہم بھی جواب نہیں دیں گے، بادشاہ کا حکم ملا آپ پہلے آپ اس کے گھر میں جاؤ، اب کہتا جیسے وزیر کے گھر میں داخل ہوا سیڑھیوں سے چڑھنے لگا، دائیں طرف مڑا، دوسرے کمرے میں گیا، وزیر پریشان، گھر میرا ہے جا ایسے رہا ہے جیسے اس کا گھر ہے، گھر میرا لیکن چڑھ ایسے رہا ہے جیسے سالوں سے یہ میرے گھر میں آتا جاتا ہو، سیڑھیوں سے چڑھتا ہے، دائیں طرف مڑتا ہے، دوسرے کمرے میں جاتا ہے، الماری کو کھولتا ہے، تیسرے کھانے میں جاتا ہے، وہاں سے سانچا اٹھاتا ہے، کہتا ہے بادشاہ سلامت یہ وہی راز ہے، یہ وہی حقیقت ہے، یہ آپ کی حقیقت ہے، ہماری حقیقت قرآن کی حقیقت ہے، یہ ہاتھ کی بنائے ہوئے ہیں، ہمارے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ نے ہماروں کو مقرر کیا ہے، بادشاہ دیکھ کر پریشان ہوا، پہلا سوال کیا، اے وزیر یہ تو بتا تو اس کے گھر میں ایسے چل رہا ہے جیسے یہ تیرا گھر ہے، اور تجھے کیسے پتا چلا اس کے گھر میں فلاں کمرے میں فلاں الماری میں فلاں جگہ پہ یہ سانچا پڑا ہوا ہے؟ فوراً مسکرا کر کہا بادشاہ سلامت ہم زندہ امام کے ماننے والے ہیں، مردہ امام کے ماننے والے نہیں ہیں، زندہ ہے، ہم ایسی قوم ہیں جو وارث رکھتی ہیں، ہم بے وارث نہیں ہیں، لاوارث نہیں، اور میں نے کہا کہ ہر نوجوان کو عباس کی طرح عالم ہونا چاہیے کہ جب ظالم شبہ بنائے اسی وقت شبہ کو موت دو، اور آج کسی پر بڑا پروپیگنڈا ہو رہا ہے، کسی کا تو پاگل ہے، بھائی کیوں یہ کہتے ہیں ہمارا امام زندہ ہے، اور کہتے ہیں ہزار سال سے زیادہ عمر اس امام کی ہے، تو کہتے ہیں کیسے ممکن ہے ہم تو 60-70 سال سے زیادہ زندہ رہ نہیں سکتے اور ان کا امام اتنی عمریں ہو گئی، دلائل ہم نے بہت دیے، ہم نے کہا عیسیٰ اب تک زندہ ہیں، خضر اب تک زندہ ہیں، ادریس اب تک زندہ ہیں، اصحاب کہف کو اللہ نے اتنی زندگی دی، جناب عزیر کے گدھے کو خدا نے 100 سال زندگی دی، وہ کرنے پر آئے تو کیا کچھ نہیں کر سکتا، لیکن مسلمان کی عقلوں پر جب پردے پڑ جائیں تو پردے اٹھانے کے لیے کچھ ایسی دلائل دی جاتی ہیں کہ وہ بھی مجبور ہو جائے ماننے پر، اب کالج میں جاؤ، یونیورسٹی میں جاؤ، گلی میں جاؤ، دکان پر جاؤ، جب بھی کوئی اعتراض کرے کہ تمہارا مولا ناممکن ہے کہ آج تک زندہ ہو، آپ اس سے پہلا سوال کریے کہ اللہ کو مانتے ہو؟ کہے گا ہاں. کہ شیطان کو مانتے ہو؟ کہے گا ہاں. کہ بسم اللہ کے پڑھنے سے پہلے کیا پڑھتے ہو؟ کہے گا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، اے خدا مجھے شیطان کے شر سے بچا. اس مسلمان سے پوچھی شیطان کب سے زندہ ہے، اور چیزوں کو تو چھوڑ دیئے، قرآن اور انبیاء کی حدیث میں میں نہیں جا رہا، اس سے یہ پوچھو یہ شیطان کب سے زندہ ہے، تو ہر مسلمان کہے گا ابھی آدم بنا نہیں تھا یہ ملعون زندہ تھا، تو جب خدا گمراہ کرنے والے کو اتنی زندگی دے سکتا ہے تو کیا ہدایت دینے والے کو زندگی نہیں دے سکتا؟ جو تمہیں گمراہ کرنے کے لیے پیدا کیا گیا، ہدایت کرنے والے کو زندگی نہیں دے سکتا، لیکن دشمن بھی بڑا ہوشیار ہے کہ ٹھیک ہے مان لیا، لیکن ایسے امام کا کیا فائدہ جسے تو مل نہیں سکتا، جسے تو دیکھ نہیں سکتا، جس سے تو مسئلہ پوچھ نہیں سکتا، اتنے شیعوں میں مسائل الجھنے ہیں، اگر مولا کو دیکھ سکتا تو جا کر ملتا، اتنی ضد کیوں کرتا ہے کہ زندہ ہے؟ ہم کہتے ہیں پیدا ہوگا، تو کہتا ہے ظہور ہوگا، دونوں کی حالت تو ایک جیسی ہے، ملیں گے تو دونوں بعد میں، ہم ملیں گے پیدا ہونے کے بعد، تو ملے گا ظہور کے بعد، پھر ایسے امام کا فائدہ کیا جو پردے غیب میں رہے لیکن اس سے کوئی فائدہ اٹھا نہ سکو، اس سے کوئی فیض لے نہ سکو، یہ الگ بات ہے کون فیض لے رہا ہے کون نہیں لے رہا، لیکن مجھے دلیل دینے دیجئے، اس سے پوچھئے مسلمان یہ تو بتا جب تو نے گناہ کیا، غیبت کی، زنا کی، شراب پیا، جھوٹ بولا، تہمت لگائی، تو جب پوچھا جاتا ہے گناہ کیوں کیا، کیا کہتا ہے گمراہ کس نے کیا، شیطان نے گمراہ کیا. اچھا اللہ کی مخالفت کیوں کی؟ کہ شیطان نے گمراہ کیا. یہ تو بتاؤ یہ ملعون کبھی تجھے انگلی سے پکڑ کے لے گیا کہ آؤ گناہ کرو آؤ اللہ کی نافرمانی کرو؟ کہ نہیں نہیں پکڑ کے نہیں لے گیا. کیا کبھی تم نے اس ملعون کو دیکھا؟ کہ نہیں نہیں کبھی آج تک نہ میں نے دیکھا نہ میرے باپ نے دیکھا نہ میرے دادا نے دیکھا, آج تک اس ملعون کو کسی نے نہیں دیکھا. لیکن عقیدہ ہے یہ گمراہ کر رہا ہے. اچھا کیسے گمراہ کرتا ہے؟ قرآن کی آواز آئی یوسوس فی صدور الناس, یہ ملعون غیب میں رہ کے تمہارے سینوں پر وسوسہ کرتا ہے. تو ارے جب گمراہ کرنے والا غیب میں رہ کے تمہیں گمراہ کر سکتا ہے تو کیا ہدایت دینے والا غیب میں رہ کے ہماری ہدایت نہیں کر سکتا؟ ہماری ہدایت کر رہے ہیں آقا امام زمانہ, وہ چاہے غیب کے پردے میں ہو. یہ الگ بات ہے کس نے دیکھا اور کس نے نہیں دیکھا, یہ تو عقیدے کی کمزوری اور مضبوطی کی بات ہے. پھر اسی پوائنٹ پہ آتا ہوں, جس کے دل میں ایمان ہوگا ناممکن ہے کہ مہدی کی زیارت نہ کر سکے. کیونکہ مولا فرماتے ہیں میں تیرے دل میں رہتا ہوں. اے مومن پہلے دل کو پاک تو کر تاکہ تیرا مولا اس دل میں داخل ہو سکے. فرمایا دلت العمل, جتنی معرفت ہوگی اتنا عمل ہوگا. اب کون ملے ہیں ایک تو واقعات بتاؤں گا, لیکن پہلے ایک شبہ بتا دوں. کل مجلس میں اشارہ کیا تھا لیکن جوش خطابت میں بھول گیا وہ نقطہ میں, کہ لبنان کی عالم دین کا میں لبنان گیا اور وہاں پر میں نے کتاب اٹھایا. اس کتاب میں وہ ہیلے اور وسیلے لکھے ہوئے تھے جن کے ذریعے سے شیطان مومنوں کو گمراہ کرتا ہے, مسلموں کو نہیں مومنوں کو, علی والوں کو. فرمایا شیطان کبھی بھی علی والے کو یہ نہیں کہے گا شراب پیو, یہ نہیں کہے گا زنا کرو. کیسے گمراہ کرے گا؟ من طاعت الى طاعت. مولا فرماتے ہیں شیطان شناس بنو تب شیطان کے ہیلے اور وسیلے سے بچ سکو گے. اگر تم نے دشمن کو نہیں پہچانا تو دشمن کے وار سے بھی نہیں بچ سکتے. پہلے یہ تو سوچو کہ شیطان تجھ پہ وار کیسے کرتا ہے. فرما شیطان مومن کو کیسے گمراہ کرتا؟ من طاعتین الى طاعت, ایک عبادت کو دوسری عبادت سے لڑاتا. جو آج ممبر سے کروایا جا رہا, ایک عبادت کو دوسری عبادت سے لڑاتا ہے. کیسے لڑاتا ہے؟ آج ممبر سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ نہیں کہ مجلس افضل یا نماز افضل, یہ شبہ پیدا کون کرتا ہے؟ یہ ذہن میں باتیں کون لاتا ہے؟ نہ میرے مولا نے کبھی ایسی بات کی, نہ علی والوں نے کبھی ایسی بات کی. یہ مومنوں کو گمراہی کی طرف لے کیوں جاتے ہیں؟ مجلس افضل یا نماز افضل, وہی کام جو امیر شام نے کیا. ایک طرف نیزوں پہ قرآن کو چڑھایا اور لوگوں کو کہا کہ علی افضل ہے یا قرآن افضل ہے. جو ایمان کے کمزور تھے انہوں نے علی پر تلواریں اٹھائیں, جو ایمان کا مضبوط تھا مالک اشتر, جو وقت کے فتنوں کو جانتا تھا کہ ظالم کا فتنہ کیا ہوتا ہے, وہ کہیں اور پر نہیں گیا علی کے دروازے پہ. اگر مولا نے کروں تو کیا کروں؟ امام نے فرمایا وقت کے امام کو پہچان. کلمۃ الحق تريد بها الباطل, علی کا جملہ نہج البلاغہ میں. فرمایا دشمن کو پہچانا کرو, نعرہ حق کا مارتا ہے نیت باطل کی ہوتی ہے. نام علی کا لیتا ہے لیکن لڑاتا مومنوں کو ہے. نام نماز کا لیتا ہے لیکن لڑاتا مومنوں کو, کیونکہ کوئی ایسا مومن نہیں جس کے دل میں علی کی ولا نہ ہو, علی کی محبت نہ ہو. آج یہ کیسا نعرہ ہے کہ علی والا نہیں, علی کی شان کو گھٹا رہا ہے. بھائی جس کے اصول دین پانچ ہیں وہ علی والا ہے. میں فروع کی بات نہیں کر رہا, وہ فروع کا مسئلہ ہے, نماز کا دوسرے سارے مسئلے فروع دین کے ہیں. جس کا عقیدہ توحید ہے, عقیدہ نبوت ہے, عقیدہ امامت ہے, عقیدہ قیامت ہے اور عقیدہ عدل ہے, وہ علی والا ہے. کسی کو حق نہیں اس مومن کی شان میں گستاخی کرے. باقی مسائل فروع دین کے ہیں جس نے پانچ اصول کو مانا. ہم تین والے نہیں ہیں, پانچ والے ہیں. ان کے اصول دین تین ہیں, ہمارے اصول دین پانچ ہیں, جس میں عدل بھی ہے جس میں امامت بھی ہے. اب مومن کو مومن سے لڑایا جاتا ہے کہ نماز افضل یا عزاداری افضل. اب میں کہوں عزاداری افضل تو وہاں سے مولوی ناراض ہو جائے گا. اگر کہوں نماز افضل یہاں سے عزادار ناراض ہو جائے گا. دیکھیے جھگڑا تو پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ ماتمی دستے انجمنے نوح خان زاکرین کا دیکھو, یہ دیکھو عزاداری کا مخالف ہے, یہ تو مقصر ہے, اس نے عزاداری کو کم کر دیا, نماز کو بڑھا دیا. اور اگر میں نماز کہوں افضل نہیں عزاداری افضل, تو پھر وہاں سے علماء ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ نے کیسی بات کر دی, یعنی جھگڑا تو ہو گئی. یہ نعرہ ایسا ہے کہ مومنوں میں پھوٹ تو ڈالے گا, کیونکہ دونوں طرف جذبہ ایمانی ہے, نہ یہ علی کا دشمن نہ وہ علی کا دشمن, اس کے دل میں بھی علی کی محبت, اس کے دل میں بھی علی کی محبت. اگر وہ کہتا ہے نماز افضل کیونکہ اس نے علی کی نماز کو دیکھا, اگر یہ کہتا ہے عزاداری افضل کیونکہ اس کے ذہن میں ہے کہ عزاداری میں سیدے سے جاد آتے ہیں, یہ اہل بیت کو دیکھ رہا ہے, وہ نماز علی کو دیکھ رہا ہے, یہاں پر جواب تو بنتا ہی نہیں. حل کیا ہے؟ مولا فرماتے دو جواب ہیں, ایک حلی جواب ایک بچی جواب. یعنی یہ بالکل ایسے ہے کوئی آپ مومن آپ سے پوچھے اکبر افضل یا عباس افضل, کیا آپ مجھے جواب دیں جناب علی اکبر افضل ہیں جناب عباس افضل ہیں؟ کیا آپ جواب دیں گے جناب زینب افضل ہیں جناب عباس افضل ہیں؟ کیا آپ جواب دیں گے؟ مختلف ایسی بیویاں ہیں جو ایک ہی والد کی ہیں, جن کے دونوں والدین جیسے جناب زہرا اور مولا علی, ان کی اولاد میں سے اگر دیکھیں کمپیریزن کریں. مولا فرماتے ہیں کمپیریزن نہ کیا کرو, یہ غلط ہے. یہ کمپیریزن شیطان نے کیا تھا کہ مجھے آگ سے بنایا اسے مٹی سے بنایا. جو مقابلہ کرے جو من قاس لیس منا, اے مومن یہ یاد رکھا کرو, چھٹے امام فرماتے ہیں جس نے قیاس کیا وہ ہم میں سے نہیں. جو دو چیزوں کو آپس میں موازنہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. اب جواب دے کے سمجھانا چاہوں گا, جو سمجھدار ہیں وہ سمجھ جائیں گے. آپ نماز کی حالت میں کہا اللہ اکبر, نماز کس کی؟ اللہ کی. ذکر کس کا؟ اللہ کا. سورہ ہم میں ذکر کس کا؟ رب العالمین کا. آپ نماز پڑھ رہے ہیں, ایک مرتبہ ماں نے آواز دی میرے لال مجھے پیاس لگی پانی پلا. آپ نماز میں مشغول ہیں. دوبارہ ماں نے آواز دی میرے لال مجھے پیاس لگی پانی پلا. آپ نماز میں مشغول ہیں. تیسری بار ماں نے آواز دی میرے لال مجھے پیاس لگی پانی پلا. مولا فرماتے ہیں نماز کو توڑ ماں کو پانی پلا. نماز کو توڑ ماں کو پانی پلا. اب میں آپ سے پوچھوں ماں افضل یا نماز افضل؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ اگر آپ نے کہا ماں افضل تو نماز میں تو خدا کا ذکر ہے, ذکر قرآن ہے, ذکر انبیاء ہے, ذکر اولیاء ہے, تو کیا آپ نے خدا کو کم کر دیا؟ اور اگر آپ نے کہا کہ نماز افضل, پھر کہا کیوں کہ ماں کی خاطر نماز کو توڑ؟ یہ عقلی بات ہے, ہم ماں کی خاطر نماز کو نہیں توڑ رہے. اس نے کہا ماں کی خاطر توڑ تو ہم نے توڑ دی. بس جو وہ کہے وہ ہم کریں, اسے توحید کہتے ہیں. اگر حسین عاشور کے دن نماز کی اہمیت یہ ہے کہ اپنے اصحاب کے سینے پر 17 تیر کو برداشت کر رہے ہیں, لیکن فرمایا نماز کو قائم کروں گا. پڑھتے اور ہیں, شیعہ قائم کرتے ہیں, علی والا قائم کرتا ہے. قیام نماز کا مطلب یہ ہے ہر وقت قائم کی جائے. اور یہ جملہ بھی مجھے سننے میں آیا کہ نماز کی تو قضا ہے, مجلس کی تو قضا نہیں. اس کو یہی نہیں پتا کہ قضا واجب کی ہوتی ہے, مجلس کا کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے. صبح کرو, شام کرو, رات کرو, وقت سحر کرو, جب چاہو مجلس کرو, لیکن نماز کا وقت مقرر ہے. اور یہ بات یاد رکھنا جو قضا ہے وہ کبھی ادا بن نہیں سکتی. قضا تو لطف خدا ہے, اس نے کہا نماز کو قضا کرو, لیکن قضا کی اہمیت وہ نہیں جو ادا کی اہمیت ہے. فرمایا جو ادا کرے وہ حسینی ٹھہرتا ہے, کہ میں کیونکہ میرے مولا کی کبھی بھی نماز قضا نہیں ہوئی, ایک نماز میرے حسین ابن علی کی قضا نہیں ہوئی. اور مولا فرماتے ہیں میرا شیعہ وہ ہے جو دن میں 50 رکعت سے زیادہ نماز پڑھتا ہے, میرا شیعہ وہ ہے جو دائم الوضو رہتا ہے, میرا شیعہ وہ ہے جس کی زبان سے کبھی گالی نہیں نکلتی, میرا شیعہ وہ ہے جس کے وجود سے کبھی کسی مومن کو تکلیف نہیں ہوتی. اور یہ حدیث بھی سن لیجیے, مولا فرماتے وہ میرا چاہنے والا ہے ہی نہیں کہ علی والا علی والے سے 3 دن گزر جائے اور بات نہ کرے. علی والا علی والے سے 3 دن گزر جائیں اور بات نہ کرے. فرمایا یہاں 3 دن گزریں گے ان دونوں پر اللہ کی اور علی کی لعنت ہوگی. 3 دن گزر جائیں بات نہ کریں, چھٹے امام کی روایت ہے. مومن اٹھ کے کھڑا ہو گیا, مولا میرا قصور نہیں, قصور اس کا ہے, اس نے میری بیٹی کو بھرا بلا کہا, اس نے میرے گھر کو برباد کیا. امام فرماتے ہیں میں نے یہ نہیں کہا کس کا قصور ہو, پر میں اس کے دروازے پہ چلا جا. روایت بہت پیاری ہے, اس کے دروازے پہ چلا جا. جانے کے بعد اس مومن کو کہا اے مومن اگر تیرا قصور ہے تو میں نے تجھے معاف کیا، اگر میرا قصور ہے تو مجھے معاف کر. اب مولا فرماتے جیسے اس کے دروازے سے پلٹے گا لعنت کی تلوار تیرے سر سے اٹھ جائے گی، اس کے سر پر ابھی باقی ہے ہر وہ قدم جو اس کے گھر سے اپنے گھر کی طرف لے جاتا ہے، ہر قدم پر 70,000 نیکیاں لکھی جائیں گی، ہر دوسرے قدم پر 70,000 برائیاں مٹائی جائیں گی. اور فرمایا جب تک تو گھر پہنچے گا پروردگار عالم تمہارے نام اعمال میں 70 مستحب حجوں کا ثواب لکھ لے گا. اور فرمایا اگر اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے تو خدا ملائکوں کو کہے گا لکھو اس کے نام اعمال میں یہ شہید ہو کر دنیا سے چلا گیا. کتنا آسان ہے ثواب کمانا، لیکن ہم کتنے دور ہیں. فرمایا اے مومن حسن ظن رکھا کر، اے خاتون حسن ظن رکھا کر، کبھی بد ظن نہ ہوا کر، کبھی نیگیٹیوٹی کی طرف نہ جایا کر، کسی مومن کے بارے میں برا نہ سوچا کر کیونکہ یہ علی والا ہے، کسی مومن کے بارے میں برا خیال نہ لایا کر. کہنے کا مولا میں خود کو بہت سمجھاتا ہوں لیکن میرا نفس مانتا نہیں ہے. بہت پیارا جملہ فرمایا، فرمایا برے خیال سے پہلے 70 اچھے خیال کیا کر، 70 اچھے خیال. اگر کسی مومن کو کسی زانی کے ساتھ دیکھا، شرابی کے ساتھ دیکھا، فوراً خیال میں یہ نہ لانا کہ یا اللہ یہ گناہ کرنے جا رہا ہے، یہ سوچنا شاید اس کی بیٹی بیمار ہو، شاید اس کی ماں بیمار ہو. 70 مرتبہ اچھے خیال لانا. کہنے لگا مولا 70 مرتبہ اچھے خیال لاؤں پھر بھی میرا نفس نہ مانے. مولا فرماتے پھر نفس کو کہنا اے بدبخت میں 70 نیکیاں بتا رہا ہوں تو ایک ہی براہی پہ اٹکا ہوا ہے، 70 نیکیاں تجھے بتا رہا ہوں. فرمایا جب تک وجود ایسا نہیں بن جاتا تب تک ہمارا ماحول جنت میں نہیں بدلتا. اویئرنیس مومنوں میں اویئرنیس ہونی چاہیے. ایک بہت ایرانی نوجوان تھا، کہتا ہے کہ میں بس میں چڑھا، مشہد کا سفر کرنا چاہتا تھا، تو میں نے دعا کی خدا، شاہ کا زمانہ، میں نے دعا کی خدا کسی ایسے شخص کو میرا ہم سفر بنانا جو علی والا ہو، اللہ کی باتیں کرے. 12-13 گھنٹے کا سفر ہے، کم از کم اس سفر میں اچھا ہم صحبت ملے. اس لیے امام فرماتے ہیں کہ دعا کیا کرو مرنے کے بعد بھی خدا اچھا ہم صحبت دے. یہ نماز آپ کی ہم صحبت بنتی ہے. مولا علی فرماتے ہیں جب انسان مر جائے گا قبر میں، جب اس کو سلا کر چلے جائیں گے، جب یہ اپنی آنکھوں کو کھولے گا تو ایک مرتبہ اپنے جنازے کے ساتھ ایک نورانی وجود کو دیکھے گا، یہ بہت خوش ہوگا، اسے تسکین ملے گی. قبر میں انسان تک تنہا، اولاد باپ والدین کوئی نہیں رہتا، اس نورانی وجود کو دیکھے گا، کہے گا وجود کون ہو؟ آواز آئے گی میں تمہاری نماز ہوں، تو نے وہاں پہ مجھے یاد رکھا، میں نے یہاں پہ مجھے یاد رکھا. پھر ایک اور نورانی وجود آئے گا میں تمہارا روزہ ہوں، میں تمہارا ادب ہوں، میں تمہارا اخلاق ہوں. اب یہ مومن گھبرائے گا نہیں کیونکہ کئی نورانی وجود اس کے ارد گرد ہوں گے، اس کے برزخ کا سفر بڑی آسانی سے گزر جائے گا. اب کہتا میں نے سوچا کوئی ایسا ہم صحبت ملے جو اچھا ہو، 13 گھنٹے کا سفر میرا بڑی اچھائی سے گزر جائے. اب کہتا گاڑی میں بیٹھا رہا، میں نے دیکھا ایک نوجوان ہے، وہ آ کر میرے ساتھ بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھ میں کتاب ہے. پورے سفر میں یہ اسٹڈی کرتا رہا، کتاب کو پڑھتا رہا. اچانک سے بس کے ڈرائیور نے ریڈیو اسٹیشن کو چینج کیا، چینج کرتے کرتے ریڈیو سے اذان کی آواز آئی. کہتا میں مولانا تھا لیکن میں نے کہا آگے جا کر بس رکے گی میں نماز پڑھ لوں گا، لیکن یہ جو جوان ساتھ میں بیٹھا تھا یہ فوراً اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور ڈرائیور کو کہا کہ ڈرائیور صاحب گاڑی کو روکیے، مجھے نماز ادا کرنی ہے. ڈرائیور شاہ کا زمانے کا شرابی تھا، نشائی تھا. اس نے کہا کیا کہہ رہے ہو، پوری بس کو روکوں تمہارے لیے؟ کہا میری منت ہے، میں نماز وقت پہ پڑھتا ہوں. کہا نہیں ہم ایک گھنٹے کے بعد روکیں گے. کہا نہیں مجھے یہیں پہ اتارنا ہے. کہا وہاں پہ جھگڑا ہوا، لوگوں نے کہا پاگل ہے اسے اترنے دو، 10 منٹ نماز پڑھے گا کیا جائے گا. اس نے بس کو روکا، اس نے اپنی بیگ سے مصلی نکالا، باہر مصلی بچھایا، خاک شفا رکھی، نماز پڑھی. کہتا اس کی آڑ میں بھی اترا، میں نے بھی نماز پڑھی. اب جا کے بس میں بیٹھے، میں نے کہا الحمدللہ خدا تیرا شکر ہے، تو نے کسی نمازی کو میرے ساتھ بٹھایا ہے، تو نے میری دعا کو قبول کیا. اب کہتا میں نے جوان سے باتیں کرنا شروع کی. میں نے کہا جوان کہاں سے ہے؟ کہا میں تہران سے ہوں. کہا آپ کے ہولیے سے تو نہیں لگتا، آپ اتنے دیندار. اس نے کہا کبھی ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ نہ کیا کرو. کہا مجھے راز تو بتائیے، آپ اتنی نماز کے پابند کیسے بنے؟ میں طالب علم ہوں لیکن نماز کا اتنا پابند نہیں، ارادہ اتنا پختہ نہیں جتنا آپ کا ارادہ پختہ ہے. کہتا ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی کہانی ہے. کہ کیا مطلب؟ کہ میرا باپ بڑا غریب تھا، اس نے مجھے پڑھانے کے لیے آسٹریلیا بھیج دیا تھا، میں وہاں پڑھنے گیا. میرے ایجوکیشن کا آخری سال تھا, میرا گھر بہت دور تھا کیونکہ میں غریب تھا, وہاں سے جاتا تھا میں اپنی یونیورسٹی کا آخری ایگزام تھا. میں بس پہ چڑھا, بس دور دراز علاقے سے گزرتی تھی, وہاں پہ چڑھا, یہ بس چلنے لگی. آدھے راستے میں یہ بس خراب ہو گئی. اب ڈرائیور نے کہا یہ بس نہیں بنی, آسٹریلیا بہت بڑا ہے, وہاں پہ صحرا ہوتا ہے. اب کہتا میں پریشان ہو گیا, کروں تو کیا کروں, میں کوئی اور سواری تھی. اور ڈرائیور نے کہا ہم یونیورسٹی تک نہیں پہنچیں گے. کہتا اب میں پریشان ہو گیا, اگر یہ آخری ایگزام نہیں دیا, چار سال کی فیس, محنتیں, وطن سے دوری, ہر شے میری تباہ و برباد ہو جائے گی. اتنے میں جب میں سوچ رہا تھا, مجھے میری ماں کا ایک جملہ یاد آیا. یہ مائیں جب بچوں کو دودھ پلاتی ہے نا, تو اس دودھ میں حسین کی محبت ملایا کریں, امام زمانہ کی اطاعت ملایا کریں. کہ میں جب چھوٹا تھا تو میری ماں مجھے کہتی تھی, اے میرے لال, جب بھی مشکل میں گرفتار ہو گھبرانا نہیں, تیرے ایک وقت کا مولا ہے, جہاں چاہو وہ تمہاری مدد کو آئے گا. اب کہتا ہے میں نے دل ہی دل میں سوچا, اگر واقعاً کوئی ایسا امام ہے جو مدد کرنے آتا ہے, تو میں نے بھی دل میں وعدہ, یہ گیو اینڈ ٹیک ہے, امام سے اگر کچھ مانگ رہے ہو تو مولا کو کچھ دو. ہم کیا دیتے ہیں اور کیا لیتے ہیں, میں نے دل میں سوچا. میں نے کہا اگر کوئی امام زمانہ ہے, میں نیت کرتا ہوں کہ مولا بیمار ہوں گا, پریشان ہوں گا, سردی ہوگی, گرمی ہوگی, ہر حال میں نماز کو وقت پہ پڑھوں گا, بس مولا میری مدد کیجیے. کہ اتنے میں سوچ ہی رہا تھا, اس صحرا میں اچانک ایک نوجوان ظاہر ہوا. وہ سیدھا بس ڈرائیور کے پاس گیا. کہ بھائی کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ گاڑی خراب ہو گئی ہے. کہا کہ میں گاڑی کو دیکھتا ہوں, آپ جا کے اسٹارٹ کریے. اس نے کہا بھائی میں خود میکینک ہوں, یہ گاڑی نہیں بنے گی. کہ ہم کہتے ہیں گاڑی کی مزہ, ہم کہتے ہیں جا کر اسٹارٹ تو کر. ڈرائیور بھی پریشان, یہ آیا کہاں سے اور میکینک بنا کہاں سے اور اتنی مہارت سے آتی کہاں سے, کل جانے اس نے گاڑی کو کیا کیا. یہاں اس نے اسٹارٹ کیا, گاڑی چل پڑی. کہتا میں نے اللہ کا شکر ادا کیا, پتہ نہیں کون آیا, کہاں سے آیا, میری مدد کی, اب گاڑی چلنے لگی. تب نوجوان گاڑی سے گھوم کے فٹ پاتھ کے کنارے پہ کھڑا ہو گیا اور مسکرا کر میری طرف دیکھ رہا تھا, میں بھی اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور اسی عالم میں تھا. یہ ہے تو ہے کون, آیا تو آیا کہاں سے؟ میرے ذہن میں یاد ہی نہیں تھا کہ میں نے نیت کون ہی مانی تھی, منت کون سی مانی تھی. اچانک جیسے گاڑی چلنے لگی, اس جوان نے کہا اے جوان, ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا, تو اپنا وعدہ نہ بھولنا. ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا, تو اپنا وعدہ نہ بھولنا. آغائے مرعشی نجفی ہو, عالم دین ہیں جن کو دو مرتبہ امام کی زیارت نصیب ہوئی. اور فرماتے ہیں ایک مرتبہ تو اس حال میں نصیب ہوئی, جب میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو میرا سر امام زمانہ کی گود میں تھا. ایسا مقام تھا آغائے مرعشی نجفی, لوگ آغائے مرعشی نجفی کے وصیت نامہ پڑھ کے ہدایت پا جاتے تھے. فرمایا یہ واقعہ تب ہوا جب میں 40 بدھ امام زادہ محمد, لوگوں کو پتا ہے جو سامرا کی طرف جاتا, امام زادہ محمد کی پیدل زیارت پہ جاتا تھا 40 شب بدھ. اور وہ علاقہ پہلے بھی اور اب بھی ناسبیوں کا علاقہ ہے, شیعوں سے دشمنی کرتے تھے, واجب القتل سمجھتے تھے. پر میں آخری شب بدھ تھا جب امام زادہ محمد کی طرف جا رہا تھا, وہاں پہ غار تھا, میں غار میں جاتا تھا, ورد کرتا تھا, ذکر کرتا تھا. اچانک میں نے دیکھا ایک شخص, اس کے ہاتھ میں خنجر ہے, وہ مجھ پہ حملہ کرنا چاہتا ہے. بس اس نے جیسے وار کرنا چاہا, میں مسلح پہ بیٹھا تھا, کچھ کر تو نہیں سکتا تھا. ایک جملہ کا, یا صاحب الزمان ادرکنی, مولا میری مدد کیجیے, بس اتنا کہنا تھا. کہتا ایک نور چمکا, اس کے بعد میں بے ہوش ہو گیا. مجھے نہیں پتا وہ جوان کہاں گیا, حملہ کرنے والا کہاں گیا, لیکن جب اپنی آنکھوں کو کھولا, اب میں نے دیکھا میرا سر مہدی زہرا کی گود میں پڑا. امام نے کچھ وصیتیں کی, اے مرعشی نجفی میرے شیعوں کو جا کر بتا دو. پہلی وصیت فرمایا اپنے والدین کا احترام کیا کرو. اگر والد اور والدہ کا کوئی احترام نہیں کرتا, امام فرماتے ہیں کبھی وہ مقام عرفان تک نہیں پہنچ سکتا. دوسری وصیت ہے مرعشی نجفی, ان شیعوں کو یاد کیا کرو جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں, جو گمنام ہو گئے. ایسے ایسے شہید ہیں کہ لوگوں کو آج تک نہیں پتا ان کے جنازے کہاں گئے. ایک آیت اللہ موسیٰ صدر کہ قذافی نے کب کا گم کیا, آج تک نہیں پتا قبلہ کا جسد کہاں ہے, قبلہ کا جنازہ کہاں ہے, زندہ ہے کہ نہیں, 40 سال سے زیادہ گزر گیا. ان کو یاد کیا کرو جن کے لیے فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں. تیسری وصیت مولا فرماتے ہیں فرمایا میرے شیعوں کو بتا دو جب یہ اچھا عمل کرتے ہیں ان کے اچھے اعمال سے میرا دل خوش ہوتا ہے، لیکن جب یہ برائیاں کرتے ہیں فرمایا گویا یہ میرے زخموں پر نمک چھڑکتے ہیں۔ کسی مومن نے کہا مولانا ہم امام زمانہ کا انتظار کیسے کریں، یہ فلسفہ انتظار کیا ہے؟ اکثر مومنین سمجھتے ہیں کہ انتظار کا مطلب ہی ہم گھر میں بیٹھ جائیں اور جب امام زمانہ آئیں گے ہم ان کے لشکر میں چلے جائیں۔ مولا فرماتے ہیں نہیں، ظہور کب ہوتا ہے یہ الہی مسئلہ ہے، تو اپنا فرض پورا کر، خیبت کبرا میں تیرے اوپر کیا چیز واجب ہے، تیرا امام اس سے کیا چاہتا ہے۔ دیکھیے مقصد ظہور کیا ہے کہ جب امام آئیں گے تو امام اپنی حکومت کو قائم کریں گے، یہ مقصد ظہور ہے۔ اب فرمایا میری حکومت بنانے سے پہلے تو اپنی زندگی میں مہدی کی حکومت بنا، امام کی حکومت قائم کر۔ تو آپ کہیں گے مولانا میں نہ جنرل ہوں نہ وزیر اعظم ہوں نہ پولیٹیکل بندہ ہوں، حکومت کیسے قائم کروں؟ تو پہلا فلسفہ، حکومت وہاں پہ قائم ہوتی ہے جہاں پر تمہارا اختیار ہو، یہ دیکھو کہ تمہارا دائرہ اختیار کتنا ہے، اس دائرے میں اپنی حکومت بنا۔ اگر آفس میں ہے تو آفس میں مولا کی حکومت قائم کر، اگر آپ کی کہیں نہیں چلتی اپنے گھر پہ تو چلتی ہے، اپنے بیٹے پہ تو چلتی ہے، اپنی بیوی پہ تو چلتی ہے، کم از کم اپنے گھر پر مہدی زہرا کی حکومت قائم کر۔ اگر کوئی مومن کہتا ہے مولانا میری گھر پہ بھی نہیں چلتی، امام فرماتے تو مجلس میں چل کے آیا اس کا مطلب تیری بدن پہ چلتی ہے، آج آپ سب مجھے دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب آپ کی اپنی آنکھوں پہ چلتی ہے، تو کم از کم اس بدن پر مہدی زہرا کی حکومت قائم کر۔ جب یہ ہاتھ مہدی کی بات مانیں گے، جب یہ وجود امام کی بات مانے گا، اب دعائے احد کے جملے آئیں گے، اے میرے شیعہ اگر تم نے اپنے وجود پر میری حکومت قائم کی چاہے تو کب بھی دنیا سے چلا جائے، لیکن یہ میرا وعدہ ہے اگر میں ظہور کروں گا جس نے اپنے بدن پر میری حکومت کو قائم کی ہے، جب یہ دنیا سے چلا جائے گا مرنے کے بعد بھی اسے قبر سے نکال کر اپنے لشکر میں شرکت دلواؤں گا۔ امام کا وعدہ ہے مرنے کے بعد بھی تجھے اپنے لشکر کا سپاہی بناؤں گا۔ نجف میں ایک عالم دین چند سال پہلے یہ واقعہ بتا چکا، لیکن آج پھر ضرورت سمجھ رہا ہوں بتانے کی۔ لوگوں نے سوال کیا کہ مولانا صاحب امام زمانہ کیوں نہیں آتے، مولا کے آنے نہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ ہم رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، ظہور کی دعائیں کر رہے ہیں، لیکن مولا کیوں نہیں آتے؟ انہوں نے کہا کہ میرے چھٹے امام فرماتے جب لوگ کثرت سے یہ پوچھنے لگے کہ مولانا مولا کیوں نہیں آتے کیوں نہیں آتے، تم کو ایک ہی جواب دینا، بولنا تمہارے عمل کی وجہ سے۔ ایک آنا ہے ظہور کا، ایک آنا ہے آپ کی زندگی میں، مولا اگر ظہور نہیں کر رہے تو مولا مجھے نظر کیوں نہیں آتے؟ اس کا مطلب میں امام کی زیارت سے محروم ہوں، مولا میری زندگی میں بھی نہیں آ سک رہے، تو فرمایا تمہارے عمل کی وجہ سے۔ فرمایا اتنا کہنا تھا مسجد کا مؤذن غصے میں آیا، اس سجدے کو کہا کہ نکل جا میری مسجد سے، ہم نے تجھے بلایا تاکہ مولا کے فضائل پڑھو، اوپر سے ہم پر الزام لگا رہے ہو کہ مولا نہیں آتے تمہارے عمل کی وجہ سے۔ یاد رکھیے آنا تو ایک ہے ظہور، ایک ہے کہ آپ کو امام کی زیارت نصیب ہو جائے، اگر زیارت بھی نہیں ہو رہی تو اپنے عمل کی وجہ سے۔ مولانا چلے گئے گھر کا، رات کے 2 بجے یہی مؤذن میرے گھر آیا، دروازے کو دستک دی تو مولانا دروازہ کھولو، اے سید بزرگوار دروازہ کھولو، اے فرزند رسول دروازہ کھولو۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا، کیا ہوا؟ آپ سچ کہہ رہے تھے اگر مولا نہیں آتے ہمارے عمل کی وجہ سے۔ کب پہلے گالیاں لے کے نکالا، اب معافی مانگ رہے، کیوں؟ تو قبلہ جیسے میں گھر گیا رات کو سو گیا، خواب کے عالم میں کیا دیکھتا ہوں کہ مولا کا ظہور ہو گیا، جگہ جگہ جشن منایا جا رہا ہے، آمد امام کی خوشیوں میں لوگ مشہور ہیں۔ میں گیا امام سے ملنے کے لیے، بڑی بھیڑ تھی، بڑی مشکل سے مولا کی ملاقات ہوئی، ہاتھوں کا بوسہ لیا، قدموں کا بوسہ لیا، اور میں نے کہا مولا ہر شیعے کی خواہش ہے آپ اپنے قدم اس کے گھر پہ رکھیں تاکہ اس کے گھر میں برکت ہو۔ امام نے فرمایا مؤذن جب وقت ملے گا ہم آ جائیں گے۔ تب خواب کے عالم میں دیکھتا ہوں میں واپس اپنے گھر میں آیا، کافی عرصہ گزرا، تھوڑی دیر کے بعد میرے گھر کا دروازہ کھٹکا، جیسے میں نے دروازہ کھولا کیا دیکھا، میرے آقا امام زمانہ گھر میں داخل ہو گئے، دل باغ باغ ہو گیا، خوشیوں سے بھر گیا۔ فوراً میں نے مولا کے لیے کرسی لگائی، مولا کرسی پر تشریف فرما ہوئے، میں نے کہا امام پانی پیجیے کا ٹھہر جا، میں نے کہا امام کھانا کھائیے کا ٹھہر جا۔ اس دن زبیر کا واقعہ بتایا تھا نا کہ زبیر علی سے دور کیوں ہوا، جب علی کے ہاتھوں میں رسیاں ڈالی گئیں زبیر وہ پہلا شخص ہے جس نے دفاع علی میں تلوار نکالی، اور وہی زبیر جنگ جمل میں علی کے سامنے کھڑا ہے، کیونکہ علی کی عدالت اس سے برداشت نہیں ہوئی۔ حدیث کے جملے ہیں، جب امام زمانہ آئیں گے اپنے کہیں گے مولا کیوں آئے، اپنے کہیں گے، جب مولا حساب و کتاب لیں گے یہ برداشت نہیں کر سکیں گے، کیونکہ عدل خدا اور عدل علی بہت سخت ہے، مولا پائی پائی کا حساب لیں گے۔ ایک مرتبہ امام موزن نے مولا پانی پی چکا، ٹھہر جا مولا کھانا کا ٹھہر جا، ایک مرتبہ مولا نے میرے پورے گھر کو دیکھا، کہا موزن یہ بتا تیری تنخواہ کتنی ہے؟ کہا مولا 20-30 ہزار۔ کہا 20-30 ہزار کی تنخواہ میں اتنا سامان تو نے کہاں سے لیا؟ آج 20-25 ہزار کی تنخواہ ہو اور 40 لاکھ کی گاڑی کھڑی ہو، پتا چل رہا پیسہ کہیں اور سے آ رہا ہے، یہ مال کہیں اور سے جمع کیا جا رہا ہے۔ امام پوچھیں گے، کیونکہ علی کا بیٹا ہے، عدل الہی کا تقاضا ہے، تو اپنے امام سے کیا جھوٹ بولتا؟ میں نے کہا مولا یہاں یہاں سے پیسے جمع کر کے میں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ کہ ہم سے چھپا مت، تم نے حرام کی کمائی سے مال جمع کیا ہے، میرا حکم ہے کہ خیرات خدا میں دے۔ میں نے کہا مولا آپ پر جان کو بار سامان کیا ہے، دے دیا۔ کہ تھوڑی دیر کے بعد میری بیوی گھر میں آئی، مولا نے میری بیوی کو باطن کی نگاہ سے دیکھا اور فرمایا اے مؤذن اپنی بیوی کو طلاق دے۔ مولا کیوں؟ 15 سال کا ساتھ ہے، میرے بچوں کی ماں ہے، طلاق کیوں لوں؟ کہ پہلے تجھے پتا نہیں تھا، اب میں بتا رہا ہوں، ہم غیب کی اخبار سے آگاہ ہیں۔ کہ مولا کیا مطلب؟ کہا جب تیری بیوی پیدا ہوئی تھی اس کا گھر تمہارے گھر کے ساتھ تھا، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا تھا، اس نے تمہاری ماں کا دودھ پیا تھا۔ مولا بتا رہے ہیں، اخبار غائب سے آگاہ ہے، فرمایا 55 میں اس کا گھر تمہارے گھر کے ساتھ تھا، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا تھا، اس نے تمہاری ماں کا دودھ پیا تھا۔ پھر بڑے ہوئے، گھر جدا ہوئے، فاصلے پڑ گئے، پھر شادیاں ہو گئی۔ کہ جب تک پتا نہیں تھا رشتہ حلال تھا، اب میں بتا رہا ہوں رشتہ حرام ہے، طلاق دے۔ کہ بہت سوچا، میں نے کہا ٹھیک ہے مولا، بیوی آپ کے قربان۔ کہ تھوڑی دیر کے بعد 18-19 سال کا جوان بیٹا گھر میں آیا۔ کہے مؤذن اپنے بیٹے کی تربیت نہیں کی، اپنے بیٹے کو نہیں سکھایا کہ دین الہی پہ کیسے چلنا ہے، کیا تجھے نہیں پتا کہ ہمارا حساب کتاب بڑا سخت ہے، کٹھن ہے؟ کہ مولا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فرمایا ابھی تیرا بیٹا شراب پی کر آیا ہے، ابھی تیرا بیٹا زنا کر کے آیا ہے، اتنا کہنا تھا میں پریشان ہو گیا۔ اب مولا کیا کہیں گے؟ امام نے فرمایا میں تمہارے بیٹے پر حد شرعی جاری کروں گا، حکم الہی ہے، جو گناہ کرے گا اسے سزا دینی ہے۔ کہ میں نے سامان قربان کیا، بیوی کو قربان کیا، اب جب بیٹے کی بات آئی، بیٹے سب کو پیارے ہوتے ہیں، ایک مرتبہ اپنی جگہ سوچ کے کھڑا ہو گیا اور وقت کے امام کے ساتھ میں نے بڑی بہترامی کی۔ میں نے کہا کبھی کہتے ہو سامان دو، کبھی کہتے ہو بیوی کو طلاق دو، ابھی میرے بیٹے کو سزا دینے والے ہو۔ میں نے غصے میں آ کر کہا آپ امام تو دور، آپ تو مجھے سید بھی نہیں کرتے۔ کہ اتنا کہنا تھا، امام زمانہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، فرمایا اے مؤذن جب تو مجھ پر اپنا بیٹا قربان نہیں کر سکتا تو یہ نہ کہا کرو امام زمانہ کا ماننے والا ہے۔ آج بات یہ ہے کہ ہم نے قربان کیا کیا، کربلا کا میدان قربانی کا مجموعہ ہے، وہاں پر بیویاں اکبر کو قربان کر رہی ہیں، مائیں بچوں کو تیار کر رہی ہیں اپنے امام کے لیے۔ امام فرماتے ہیں دین قربانی کا نام ہے، جب تک تو قربانی نہیں دیتا تب تک تیرے ایمان کا امتحان نہیں ہوتا۔ سوال یہ ہے کہ 70 سال میں تم نے اپنے مولا پہ کیا قربان کیا؟ اگر قربان کر دیا تو سمجھ جاؤ تو کامیاب ہو گیا، لیکن آج تک اگر کوئی چیز قربان نہ کر سکے تو مولا فرماتے ہیں ابھی تک تو کربلا کے میدان تک نہیں پہنچ پایا۔ لوگوں نے اس آزاداری کو بچانے کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ یہ اس میں حسین جو آج بڑی آزادی سے آپ منا رہے ہیں مجمع بیٹھا ہے، لیکن سیدوں نے اس آزاداری کو وفا کرنے کے لیے تازیانے کھائے، گردنیں کٹی ہیں۔ وہ دن بھی تھے جب لوگ کربلا کی زیارت کو جاتے تھے تو شرط یہ تھی پہلے ہاتھ کٹواؤ پھر زیارت کرنے دیں گے۔ مومنوں نے اپنے سب کچھ ہاتھوں کو کٹوا دیا، بس حسین کی زیارت ہو جائے، اتنا بچایا گیا۔ میں شہیدوں کے نام لوں گا تو نام لے نہیں سکوں گا، مجلس کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اتنے شہید ہیں جنہوں نے اس عزاداری پہ اپنی جانوں کو قربان کیا۔
عراق کے شہید آج شام میں آپ کے شہداء بڑی قربانیاں دے رہے ہیں، زینبیون، فاطمیون، عراق کے نوجوان، لبنان کے نوجوان، جب ان کی ماں کو دیکھتے ہیں تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، یہ حوصلہ کہاں سے ملتا ہے؟ یہ زینب کے حوصلہ ہے۔ کل میں ایک لبنانی خاتون کا کلپ دیکھ رہا تھا، چھوٹی سی بچی ہے اور ماں ہے، مدافع حرم جناب زینب کا جنازہ لایا گیا، نوجوان ہے 32 سال کا، تو ماں اس جنازے پہ جب اس کی بیٹی روتی ہے تو ماں روکتی ہے، میری بیٹی تو رو کیوں رہی ہے؟ میرا لال زینب کی ملاقات کے لیے گیا ہے، یہ حسین کی ملاقات کے لیے گیا ہے، تو رو کیوں رہی ہے؟ اس شہید کی زوجہ کہتی ہے تازہ تازہ شادی ہوئی، لبنانی جوان ہے حزب اللہ کا، کہتا ہے مجھے جانا ہے، پتا چلا ہے کہ دشمنوں نے اعلان کیا ہے کہ بی بی زینب کا روزہ گرانا ہے، اور کا آدھا روزہ جناب سکینہ اور رقیہ کا گرا دیا گیا، اب بس چند فاصلے پہ ہیں کہ بی بی زینب کا روزہ گر جائے، تو کہتی میں نے روکا نہیں، کیسے روکتی؟ یہ زینب کے روزے کی حفاظت کے لیے جا رہا تھا، میں نے کہا آپ جائیے لبنان، ہم مرض ہے سیریا کے، کہتی چلا گیا، رات کو بھی بڑی تڑپ رہی تھی، شوہر بہت یاد آ رہا تھا کہ کب واپس آئے گا، کب واپس آئے گا، خواب کے عالم میں دیکھتی ہوں ایک کالے برکے میں بی بی ہے، اس بی بی کے ہاتھ میں کاغذ ہے جس کا رنگ سبز ہے، اور وہ کاغذ مجھے دیتی ہے اور لکھتی ہے کہ تمہارا شوہر ہمارے حرم کا مدافع بن گیا، کہتی میں خواب میں سمجھی جناب سیدہ ہے، کہتی پس میں صبح کو اٹھی، پہلی جو مجھے فون آئی اس میں بتایا گیا کہ آپ کا شوہر شہید ہو چکا ہے، اب میں نے بلپنا بند کر دیا، رونا بند کر دیا، اور اس سے اس ماں سے پوچھا جاتا ہے جس لڑکے کی ماں ہے، کہتی جب اس سے لوگوں نے پوچھا، کوئی ماں تیار نہیں ہوتی اپنے بیٹے کو اس میدان میں بھیجنے کے لیے، کون موت کے لیے اپنے بیٹوں کو بھیجتا ہے، تو کہتے اس ماں سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو بھیجا کیسے، کہ میرا بیٹا روز آتا تھا، ماں اجازت دو حزب اللہ کی فوجیں جا رہی ہیں، میں بھی جانا چاہتا ہوں، تو میں نے کہا میرے لال میں تجھے کیسے چھوڑوں، تو میرا ایک ہی بیٹا ہے، کہ ایک مرتبہ گھر میں مصائب ہو رہے تھے جناب زینب کے، جناب اکبر کے، جناب قاسم کے، تو میں مصائب میں رو رو کے میں نے کہا کہ اے بی بی اگر میں کربلا ہوتی اپنے بیٹے کو حسین پہ قربان کرتی، اگر میں کربلا ہوتی میرا بیٹا پہلے تیر کھاتا پھر شاید کوئی تیر حسین کو لگتا، اتنا کہنا تھا میرے بیٹے نے مجھے پکڑ لیا، کہ اما یہ کیوں کہہ رہی ہو، اے کاش آج ظالم چند کلومیٹر پر ہیں بی بی زینب کا روزہ گرا سکتے ہیں، تو میں نے کہا کہ میرے لال تو چلا جا، زینب پہ 10 بیٹے بھی ہوں تمہیں قربان کرنے کے لیے تیار، یہی ماں جب بیٹے کے جنازے پہ آتی روتی نہیں ہے، یہ ایمان اس ماں کو کہاں سے ملا، بی بی زینب کے حوصلے سے ملا، جتنا حوصلہ کربلا کے میدان میں میری آقا آزادی کو تھا، اس آزاداری کو بچانے کے لوگوں نے بڑی قربانیاں دی، ایران کی میاں بیوی ہیں کہ ہر سال ہم گھر میں امام حسین کی مجلس کرواتے تھے، لیکن ایک دن فقیر ہو گیا، 10 دن مجلس کروانے کی خرچہ بہت تھا، تو بیوی کو کہا کہ اب پیسہ نہیں، تمہارے پاس سونا ہے، کمی نے سونا بھی بیچ دیا، کچھ بھی نہیں، تو کیا کریں، حسین کی مجلس کیسے بپا کریں، تو شوہر کہتا ہے بیوی کو اگر تو راضی ہو جائے ایک راستہ ہے، تو کون سا راستہ ہے، غلاموں کا زمانہ تھا، کہ اگر اجازت دے ایک بیٹا ہے اسے جا کر بازار میں بیچ کے آؤں، اس سے جو پیسے ملیں گے ہم حسین کی مجلس کروائیں گے، ماں تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئی، پھر کہا اگر کربلا میں بیویاں اپنے بچے قربان کر سکتی ہیں، کیا میں حسین کا ذکر کرنے کے لیے اپنا بیٹا قربان نہیں کر سکتا، کل لے جا میرے بیٹے کو، میں اب اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتی، باپ کہتا بیٹے کو اٹھایا، پردہ فروش غلاموں کی بازار میں لایا، جو قیمت میں نے لگائی تھی، جتنا خرچہ آنا تھا اس حساب سے بیٹے کو بیچنا چاہتا تھا، لوگ قیمت لگاتے تھے لیکن بہت کم تھی، دور سے دیکھا گھوڑے سوار ہے، نقاب لگایا ہوا ہے، عربی لباس ہے، جو قیمت میرے ذہن میں تھی اس نے وہی قیمت مجھے بتائی، میں نے اپنا بیٹا دے دیا، پیسے لے کر گھر آیا، خوشی سے حسین کے عزاد کو فرش اپنے گھر میں بچھایا، مومنوں کو عزاداروں کو دعوت دی، میرے گھر میں خوب مجلس ہوئی، کا چوتھا پانچواں دن تھا، ایک مرتبہ دروازے پر دستک ہوئی، मैंने दरवाजा खोला, क्या देखा, मेरा नौजवान बेटा दरवाजे पर खड़ा है। मैं परेशान, मेरे लाल क्या तू अपने आका से बेवफाई करके आ गया, मैंने तो तुझे बेच दिया था, अगर तू भाग कर आया इसका मतलब मैंने हराम के पैसों से मजलिस करवाई है। क्या मैं हराम के पैसों से हुसैन का जिक्र नहीं कराना चाहता ताकि मेरा जिक्र कबूल हो? तो बेटों की आंखों में आंसू आते, कहते बाबा मैं भागा नहीं, जिसने खरीदा था उसने छोड़ दिया। का क्या मतलब? का बाबा जैसे वो मुझे घर ले गया, मैं था तो गुलाम, तो मैंने आका को कहा कि घर में क्या काम करना है? का तू मेरा मेहमान है, आराम कर। का पहले दिन आराम किया, वो खुद खाना लाते थे, वो खुद सुपरा बिछाते थे। इस तरह 5 दिन गुजर गए। मैंने सवाल किया, आका 5 दिन गुजर गए, आपने गुलाम बना के खरीदा है, मुझसे कोई काम क्यों नहीं ले रहे, क्या आप मुझसे नाराज हैं? और मैंने ये सवाल किया, आका आपके पास लिबास तो अरबी है, आप लग भी अरब रहे हैं, लेकिन मुझसे फारसी में कैसे बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा हम वो हैं जो कायनात की हर जबान को जानते हैं। का बाबा आज की सुबह हुई, उन्होंने मुझे नींद से उठाया और पहला सवाल ये किया, मेरे लाल क्या तुझे अपने बाबा की याद आई है, क्या तुझे अपने अम्मा की याद है? मैंने कहा आका याद तो आई है, लेकिन जिस मकसद की वजह से उन्होंने बेचा है मैं उस मकसद को निभाने के लिए बैठा हूं। उन्होंने कहा मेरे लाल जा, मैंने तुझे आजाद कर दिया, क्योंकि हमें पता है जवान बेटे की याद क्या होती है, हमें पता है कि जुदाई का गम क्या होता है। आका मुझे क्यों छोड़ रहे हैं? मुझे हुसैन की मजलिस की खातिर बेचा गया था। का घर जा और अपने बाबा को बताना तुझे हुसैन ने आजाद कर दिया, तुझे हुसैन ने खरीदा था और आजाद कर दिया। एक जुमला मेरे जहन में आ रहा है, आए मोमिन खुद को बेच दे हुसैन के लिए, अपना वजूद बेच दे हुसैन के लिए, अपनी मर्जी में चला। आज के बाद कहो मौला मेरा सब कुछ आपका है, जो आप कहेंगे ये वजूद ये करेगा, अगर ये मुसीबत में जाता है तो चला जाए, अगर आपने मुसीबतें बर्दाश्त की तो मेरा वजूद भी कर सकता है। इसीलिए फरमाया आजादार जब हुसैन की मजलिस में आता है, अभी तो रोया नहीं, तेरी आंखों से आंसू निकले नहीं, तू रोना चाहता है, फरमाया तुम सबके सरों के पीछे मेरी दादी जहरा खड़ी हो और तुम्हारे लिए दुआ करते हैं, खुदा ये मेरे हुसैन का आजादार है, मैं इससे राजी, तू भी इससे राजी हो जा, खुश नसीब हो कि आज सैयदा की जबान पर आपका नाम है। फरमाया गरीब हो या अमीर हो, ज़ियारत हुसैन का सवाब कमाना चाहते हो, सलाम करो अपने मौला को, अस्सलाम अला हुसैन व अला अली इब्ने हुसैन व अला औलादे हुसैन अस्सलामु अलाल हुसैन व अला अली इब्ने व अला औलादे हुसैन السلام على الحسين وعلى علي بن وعلى أولاد وعلى أصحاب. जब भी सलाम दें तसव्वुर करें कि हुसैन की जरी के सामने, ये तसव्वुर आएगा तो सलाम रिक्कत वाला होगा, तसव्वुर करें कि तल्ला ज़ैनबिया के सामने, तसव्वुर करें कि मक्तल हुसैन के सामने, अस्सलामु अला हुसैन
کربلا میں ہر شہید کسی نہ کسی سے شباہت رکھتا تھا، فرمایا اکبر کا چہرہ نانا جیسا تھا، اکبر جب بات کرتے تھے آواز رسول خدا جیسی تھی، خلقان و خلقا، دکھنے میں چلنے میں بات کرنے میں رسول خدا جیسے تھے۔ امام فرماتے ہیں جب بھی مجھے نانا کی یاد آتی تھی میں اکبر کو دیکھ لیتا تھا۔ ہر شہید کسی نہ کسی سے شباہت رکھتا تھا۔ فرمایا جب حسن کی یاد آتی تھی میں قاسم کو دیکھتا تھا۔ ہر شہید کسی نہ کسی سے ملتا تھا۔ ہمارے یہاں مشہور ہے جناب زینب کو ثانی زہرا کہا جاتا ہے، لیکن یہ ایران میں ایسے نہیں ہے، جناب زینب ثانی خدیجہ الکبریٰ ہے۔ بی بی کی پوری زندگی جناب خدیجہ سے ملتی ہے، کیونکہ جناب خدیجہ بھی امیر تھی، جناب خدیجہ کے پاس بھی کئی غلام سے بڑے عیش میں بی بی رہی، لیکن جب نبی کے گھر میں آئی شاب ابو طالب میں آخری وقت بی بی کے پاس کھانے کے لیے کھجوریں بھی نہیں تھیں۔ یہی حال جناب زینب کا تھا۔ جناب عبداللہ بڑے تاجر تھے، کبھی بی بی نے گھر میں پانی کا گلاس بھی نہیں اٹھایا۔ کنیزیں آتی تھیں کھانا بناتی تھیں، عبداللہ نے کبھی زینب کو کوئی تکلیف نہیں۔ لیکن یہی بی بی جب کربلا آئی، امام سجاد فرماتے ہیں وہ سات مقام جس نے سجاد کے کلیجے کو آگ لگا دی، وہ بی بی جو ہزاروں کنیزوں کی مالک تھی، فرمایا ہمارے قافلے کو کنیزوں کے بازاروں میں لے جایا گیا۔ یہ تو اعجاز خدا تھا، معجزہ خدا تھا، جو ظالم کرنا چاہتے تھے وہ خدا نے ہونے نہیں دیا۔ تو بی بی کی شباہت جناب خدیجہ الکبریٰ سے، لیکن کربلا میں ایک اور بی بی ہے جس کی شباہت جناب زہرا سے ہے۔ سنو گے یہ بی بی کون ہے، عمر چار برس ہے، نام سکینہ ہے۔ بھلا کیسے شباہت جناب فاطمہ جیسی۔ ایرانی ذاکر جب جناب سکینہ کے مسائل پڑھتا ہے تو ایسے پڑھتا ہے، فرمایا پورا قافلہ جب چلتا تھا حسین کا سرنوں کے نیزہ پہ تھا، بچی جب بابا کو دیکھتی تھی تو کہتی تھی نظر کون اے مہر عشق و امید اے بابا ذرا اپنی آنکھوں کو کھولو ذرا سکینہ کو دیکھو پھر جان منین غسرا دیکھے گویا بابا میں اپنا غم بتاؤں تو کسے بتاؤں بابا میں اپنے زخم دکھاؤں تو کسے دکھاؤں نظر کو نئی مہر عشق کو امید کہ من تنہا کو دیکھے موسفیدہ بابا ذرا میری طرف دیکھنا او بابا ذرا میرے بالوں کو دیکھنا او بابا ذرا آنکھوں کو کھولو او بابا ذرا سکینہ کے بالوں کو دیکھو او بابا جس طرح دادی کے بال او جوانی میں سفید ہو گئے او بابا میرے بال بچپن میں سفید تنہا خود اچھے موسفیدہ بابا شاید میں واحد بچی ہوں جس کے بال بچپن میں سفید ہو گئے نظر کو لئی مہر عشق و امیدہ کہ میں تنہا خود اچھے قد خمید او بابا ذرا اپنی آنکھوں کو کھولو ذرا میری کمر کو دیکھو او جس طرح دادی زہرا کی کمر او جوانی میں جھک گئی او میری کمر شمر میں اتنے تاج مارے مارے اتنا مارا ایسے چل رہی ہیں جیسے بوڑھے چلتے تھے نظر کھول من تنا خود اچھے قد خمیر بابا جوانی میں نہیں بچپنے میں میری کمر جھک گئی
بہت مشابہت ہے جناب زہرا کے مسائل سے آج دونوں بیویوں کے مسائل پڑھوں گا کیونکہ امام رضا کا فرمان امام رضا فرماتے آئے مومن چھوٹی چھوٹی بات کے لیے ہمیں ہماری دادی کا واسطہ نہ دیا
کیونکہ ہم سے دادی کے مسائل برداشت نہیں ہوتے اللہ فرمایا جب علی نے زہرا کو غسل دیا پہلے قاسمہ بچوں کو کہو آہستہ آہستہ روئے لیکن جب غسل دینے لگے راوی کہتا ہے علی بلند بلند آواز میں رونے لگے اپنا سر دیوار پہ مارنے لگے بی بی نے کہا مولا اپنے کا بچے آہستہ روئے آپ کی بلند آواز سے رو رہے ہیں فرمایا آسمان میں نے دیکھ لیا جو زہرا مجھ سے چھپا رہی تھی یہاں زندان شام ہے یہاں غسالہ نے غسل دیا ایک مرتبہ پیٹ کو دیکھا نیلے نشان تازیانے کے نشان سجاد بلند بلند آواز
دونوں بیویاں سکینہ بھی بابا کے بعد इतना रोए इतना रोए, मेरी बीवी 30 दिन से ज्यादा जिंदा न रह सकी। फातिमा भी बाबा के बाद इतना रोए इतना रोए, बीवी ज्यादा जिंदा न रह सकी।
पहली मजलूमा कायनात, ये ऐसा वास्ता है खुदा किसी दुआ को रद्द नहीं करेगा, लेकिन दुआ बड़ी करना क्योंकि वास्ता बहुत बड़ा है। मेरे चट्टे इमाम फरमाते हैं, मेरे आजादार है मेरे जाकिर, मोमिनों को कहा कर जब जहरा के मसाइब हो घुट घुट के न रोया कर, क्योंकि मुसीबत बहुत बड़ी है। तो मोमिन से मौला अली की खिदमत में आते हैं, फरमाते हैं मौला, मौला मर्द के लिए सबसे बड़ी मुसीबत क्या है? इमाम ने कहा तू बता। कब मौला अगर वो बीमार पड़ जाए? फरमाया नहीं। मौला जवान बेटा मर जाए? फरमाया नहीं। मौला कर्जदार हो जाए? फरमाया नहीं। ये बताता राली कहते रहे नहीं नहीं। एक मर्तबा का मौला आप खुद बताइए मर्द के लिए सबसे बड़ी मुसीबत क्या? फरमाया एक मर्तबा अली जमीन पे बैठे चेहरा दूध की तरह सफेद हो गया, रोकर कहने लगे अगर पूछा है तो सुन भी लो, मर्द के लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि मर्द फातह बदर हुनैन हो, मर्द फातह खैबर खंदक हो और इतना मजबूर हो उसके सामने उसकी बीवी पे आग भरा दरवाजा। इतना मजबूर हो क्योंकि नबी की वसीयत अली घर को आग लग जाए तलवार न उठा लो। एक मोमिन चट्टे इमाम की खिदमत में आया, मसाइब आप बहुत सुन चुके हैं लेकिन ये रिवाज़ सुन लीजिए। रो कर कहने लगा मौला मैं अभी अभी मसाइब सुन के आया हूं कि किसकी जाकिर ने पढ़ा कि जहरा के दर पहलू पर आग का दरवाजा गिरा। मौला मैंने बर्दाश्त नहीं किया और जाकिर ने कहा कि इस वजह से बीबी दुनिया से चली गई क्योंकि आग का दरवाजा गिरा। इमाम ने फरमाया नहीं इस वजह से नहीं गई। कहा मौला जाकिर ने पढ़ा मोहसिन सिख हो गए इस वजह से बीबी गई? इमाम ने फरमाया इस वजह से नहीं गई। कहा जाकिर ने पढ़ा रसूल खुदा दुनिया से गए बाबा के फिराक में चली गई? कहा ये वजह है लेकिन शहादत की वजह असल ये नहीं है। अब कहते मौला के कदमों पर गिरा हाथों को जोर के कहा मौला आप बताइए। इमाम ने फरमा अगर बर्दाश्त कर सको तो मैं तुझे सुनाऊं। फरमा अब मौला सुनाना चाहते थे, सुनाते सुनाते मेरे छठे इमाम ने सर दीवार पे मारना शुरू किया। छठे इमाम के सर से खून जारी हुआ। ये वाहिद रिवायत है जिसमें मेरे छठे इमाम ने ऐसा मातम किया, सर को दीवार पे मारा। फरमाया मेरे चाहने वालों जरा गौर से सुनना। फरमाया ये वो दरवाजा था जिस पे हर रोज नबी आते थे, रोज आकर सलाम करते थे अस्सलाम वालेकुम या अहले बैत नबुव्वा। फरमाया इसी दरवाजे पे ये मलऊन आग की लकड़ियां ले आए। पहले जालिमों ने दरवाजे को खटखटाया, दरवाजे के पीछे मेरी दादी जहरा थी, कहने लगी जब तक मैं जिंदा हूं तब तक कोई अली की आंखों में रस्सियां नहीं डाल सकता।
ظالموں سے کہنے لگی کیا تو مجھے نہیں جانتے, میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں, کیا تو اس دروازے کو نہیں پہچانتے, یہاں میرا بابا ہر روز آتا تھا. لیکن امام فرماتے ہیں ظالم نے ایک بھی نہیں سنی. ملعون نے کہا کیا ہوا اگر زہرا دروازے کے پیچھے ہے؟ بی بی نے کہا اس گھر میں جنت کے جوان رہتے ہیں, اس گھر میں حسن و حسین رہتے ہیں, لیکن ظالم نے ایک بھی نہیں سنی. امام فرماتے ہیں ملعون آگے بڑا جس کا نام قنفذ تھا, اس نے دروازے کو آگ لگائے. فرمایا دروازہ لکڑی کا تھا, جب دروازے کو آگ لگ گئے. فرمایا اے عزادار یہ ملعون آگے بڑا, اس نے دروازے کو ٹھوکر مارے, یہ دروازہ میری دادی کے پہلو پہ گرا. اب روایت کے بڑے سخت جملے ہیں, امام زمانہ اگر مجلس میں موجود ہے مجھے معاف کریے گا, سیدو مجھے معاف کریے گا, میں کبھی نہیں پڑھتا. لیکن میرے مولا فرماتے ذاکر پڑھو پڑھو تاکہ ہمارے شیعوں کو پتا تو چلے ہمارے اوپر کیسی کیسی مصیبت آئے. فرمایا جیسے آپ کا دروازہ میری دادی کے پہلو پہ گرا, اس آگ کے دروازے میں ایک لوہے کا کیڑا تھا. آئے جیسے یہ دروازہ پہلو پہ گرا, یہ لوہے کا کیڑا میری دادی کے پہلو پہ لگا. ایک مرتبہ زہرا زمین پہ گری, یہ ظالم دروازے لیکن روایت رکی نہیں. فرمایا جیسے بی بی دروازے کے نیچے آئے, فرمایا بی بی نے علی کو آواز نہیں دی, پتا تھا علی مجبور ہیں. بی بی نے حسن و حسین کو آواز نہیں دی, چھوٹے تھے. بی بی نے فضا کو آواز نہیں دی. میرے چھٹے نام فرما دیکھ مرتبہ زہرا نے فریاد کی, او مہدی بیٹا جلدی آ, آ کر اپنی ماں کا بدلا دے دے. او میرے مولا امام زمانہ کہاں ہے, آ کر سکینہ کے تماچوں کا بدلا دے, او آ کر زینب کی لٹی ہوئی چادر کا, او آ کر حسین کی کٹی ہوئی گردن کا. اللہ لعنت اللہ
پروردگار, آخری مجلس قبولیت دعا کی گھڑی ہے, دعا کر کے پھر اٹھیے. پروردگار تجھے واسطہ جناب سکینہ کے زخموں کا, تجھے واسطہ جناب زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا. پروردگار ہمارے آقا امام زمانہ کا ظہور فرما دے, ہم سب کو مولا کے آوان و انصار میں شریک فرما دے. پروردگارہ مومنین میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرما. پروردگارہ بانیان مجلس کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما, حاضرین مجلس کے درجات کو بلند فرما. ہمیں ایسا بنا جیسے امام زمانہ دیکھنا چاہتے ہیں. جتنے شیعہ اسیر ہیں ظالموں کی قید میں, خدا ان کو رہائی نصیب فرما. یمن کے شیعوں کی حفاظت فرما, شام کے شیعوں کی حفاظت فرما, بحرین کے شیعوں کی حفاظت فرما. پروردگارہ مملکت پاکستان کی حفاظت فرما, کشمیر کے مجاہدوں کی حفاظت فرما. ہمیں آل سعود اور آل یہود کے شر سے بچا, مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرما. یہ جناب سلمان کی دعائیں ہمیشہ کیا کریں گے. خدا ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما, بدن صابر عطا فرما, دل شاکر عطا فرما, عقل سالم عطا فرما. ہمارے گریے کو, عزاداری کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما. قبولیت مجلس کے لیے بابا سے بلند صلوات پڑھیں.